کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ سے پہلے تعلیم و تربیت اور مشکلات اور مصائب کے ہجوم میں صبر کی فضیلت بیان کی گئی تھی. اس آیہ کریمہ میں مقصد کی خاطر اعلی قربانیاں دینے کی فضیلت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو شربت شہادت نوش کر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر یہ بڑی سے بڑی قربانی پیش کرتے ہیں کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو. شیخ زادہ جو بیضاوی کا معشی ہے اس نے کہا کہ بل اخیا سے پہلے قولو محذوف ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ بلکہ یہ کہو کہ وہ زندہ ہے. شاید زندگی کا مشکل ترین سوال یہ ہو کہ زندگی کی تعریف کیا ہے. ہر مفکر نے اور ہر علم والے نے زندگی کو اپنے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی انقلابات کا نام ہے، زندگی احساس کا نام ہے، زندگی مشاہدہ آیان کا نام ہے، زندگی ایمان کا نام ہے، زندگی اپنے مقصد پر خصوصاً پاکیزہ مقاصد پر جان فدا کر دینے کا نام ہے. زندگی کی کوئی بھی تعریف کی جائے، قرآن حکیم فرقان مجید ایک ایسی زندگی سے اپنے قاری کو متعارف کراتا ہے جس میں اعلی مقاصد ہی کی قیمت زندگی کی پہچان بن جاتی ہے. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ہی زندگی کی تعریف فرمائی جو اعلی مقاصد کی روٹ سے پیدا ہوتی ہے. ہوا یہ کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر میں 8 انصار شہید ہو گئے اور مہاجرین میں سے 6 نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش کر لیا تو مدینہ شریف واپسی پر کچھ لوگ کہنے لگ گئے کہ فلاں مر گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں نے یہ تکلیف دیکھی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ ہر تحریک کے اندر دراصل کچھ بزدل قسم کے لوگ ایسے شریک ہو جاتے ہیں جو ان تکلیفوں اور مصائب کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، یقیناً ایک تحریک کے کارکن کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تحریک ایمان اٹھائی تھی اور اللہ پرستی کی دعوت دنیا میں بکھیری تھی، جہاں آپ کی ذات پر جان نچھاور کرنے والے موجود تھے، وہاں اس تحریک کے ہمدوش کچھ منافقین بزدل قسم کے لوگ بھی تھے جو ہر روز پروپیگیشن کرتے اور تحریک کے کارکنوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے۔ غزوہ بدر میں جس وقت کچھ لوگوں نے شربت شہادت نوش کیا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان لوگوں نے پروپیگیشن کی کہ فلاں مر گیا، فلاں نہ رہا، اور فلاں گھر کو یہ نقصان اٹھانا پڑا اور یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل کی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، کیا کہو کہ وہ زندہ ہیں۔ اب سوال یہ کہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد جب اجسام اور اجساد سے حرکت ٹھنڈی ہو گئی ہو اور لوگ اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر کے کسی کو پیوند خاک بنا دیں، اس کی زندگی کو کیسے تسلیم کیا جائے؟ رب ذوالجلال نے ولا کلّا تشعرون کا جملہ اس آیت کا حصہ بنایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی میں ذرا برابر شک نہیں، لیکن تم ان کی زندگی کی عظمت کو چھو نہیں سکتے، تمہارا شعور وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں ان کے مربی، ان کے مالک اور ان کے خالق نے ان کو زندگی کا جامہ پہنایا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے بھی اس دنیا میں زندگی کے مظاہر اور رنگ مختلف ہیں۔ دیکھنا اگر زندگی ہے تو آنکھ ہر وقت دیکھتی نہیں ہے، سننا اگر زندگی ہے تو کانوں کا وظیفہ ہر وقت سننا نہیں ہے۔ اگر بدن کی حرکت زندگی ہے تو بدن ہر وقت متحرک نہیں رہتا، کسی وقت نیند کی کیفیت بھی اس پر طاری ہوتی ہے۔ گویا زندگی کا ادراک زندگی پر سوچنے والے کو ہو سکتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون زندہ نہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے اس کتاب رحمت کے اندر وہ لوگ جو ایمانی حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرتے انہیں بھی مردہ کہا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان کی لذتوں سے ہم کنار ہو جاتے ہیں وہ اگر زندگی کا یہ رنگ بدل بھی لیں اور یہ کیفیات ختم بھی ہو جائیں تو انہیں زندہ ہی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں بھی دراصل اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو حوصلہ دیا گیا، ان کے نفوس کی تربیت کی گئی، انہیں آمادہ کیا گیا کہ وہ اپنے مقصد کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ ناظرین، زمانہ خود شاہد ہے، زمانہ خود دلیل ہے، اور تاریخ انسانی خود اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ میدانوں کے اندر تلواروں سے شمشیروں سے اور بارود اور گولی سے کہیں بڑھ کر جو اسلحہ مضبوط ثابت ہوا ہے وہ عزم ہے، وہ ہمت ہے، وہ قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ تحریک اسلام کے ہر کارکن کو قرآن حکیم یہ حوصلہ دیتا ہے اور اس کے جذبوں کی تربیت کرتا ہے، اور یہاں رہنا اور یہاں کے بعد چلے جانا دونوں زندگیوں کو مساوی قرار دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ حقائق جن کا اظہار قرآن حکیم نے اس آیہ کریمہ میں کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ زندگی سے متعلق یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تین مراحل ہیں جو قرآن حکیم اپنے قاری کے سامنے مختلف انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایک مرحلہ زندگی کا وہ ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس کی لذتوں سے ہم کنار ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا مرحلہ ہے جو موت کے وقت سے لے کر کے ہنگامہ محشر کے بپا ہونے تک ہے، اور ایک تیسرا مرحلہ ہے جو قبروں سے نکلنے سے لے کر اعمال کے حساب کتاب اور اس کے نتیجے میں جنت یا دوزخ میں داخل ہونے سے متعلق ہے۔ کتاب رحمت، قرآن حکیم ان تینوں مراحل کے مظاہر، شعون اور احوال سے پردہ کشائی کرتا ہے۔ یہ زندگی جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں اس کو قرآن حکیم امتحان قرار دیتا ہے اور آزمائش۔ یہاں خیر اور شر کے پیمانے دے دیے گئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے ہدایت کے نور کو پوری طرح انسانوں پر آشکار کر دیا ہے۔ اب کامیابی کی راہ یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے اور اس صراط مستقیم پر منزل حق کو تلاش کیا جائے۔ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی یا دوسرے مرحلہ کا نام قرآن حکیم برزخ سے تعبیر کرتا ہے، اور برزخ کے بعد جو زندگی ہے وہ ہنگامہ محشر یا وقوع آخرت اور وقوع قیامت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، یہاں اس دنیا میں زندگی نام ہے بدن اور روح کے امتزاج کا، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ یہاں زندگی گزارتے ہوئے بدن کی کار فرمائیاں زیادہ ہیں، اور روح اگرچہ اصل ہے لیکن اس کے اثرات کا ظہور انسان کے بدن سے ہوتا ہے، اور انسان زندگی کو بدن ہی کے قالب میں محسوس کرتا ہے۔ اور وہ مرحلہ جس کو قرآن حکیم نے برزخ سے تعبیر کیا، اس میں جا کر زندگی زندگی ہی رہتی ہے لیکن اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ فقط اتنا ہوتا ہے کہ دنیا میں بدن کے اثرات گہرے ہوتے ہیں اور روح محسوس نہیں ہوتی، لیکن برزخ میں روح کی کار فرمائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور بدن کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، اور وہاں روح اپنی اعجاز نمایاں بتلاتی ہے اور زندگی کی نشو و نما ایک اور رنگ اختیار کر جاتی ہے، اور قیامت کے دن زندگی جو اللہ رب العالمین انسان کو دے گا اس میں بدن کے اثرات اور روح کے اثرات دونوں کے قوی قوی ہوں گے۔ اب تینوں مرحلے جو ہیں وہ حیات ہی ہیں، زندگی ہی ہے، لیکن دراصل اس سفر کے نام اور عنوان بدل دیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید اس آیہ کریمہ میں برزخ کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں سے منتقل ہو کر وہاں پہنچ گئے ہیں ان کو تم مردہ ہرگز نہ کہو، بلکہ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوشیوں سے وہاں رہتے ہیں۔ خوش اور فرحان زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس خوبصورت زندگی کا جامہ پہنا دیا ہے۔ یہاں اکابر مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے قوی زندگی برزخ کے اندر انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر شہداء کی زندگی ہے، شہداء کی زندگی کے بعد ان صالحین اولیاء کاملین کی زندگی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہاں دنیا میں زندگی بسر فرماتے ہیں۔ رب کریم نے ان کو بھی زندگی دینے کا وعدہ کتاب رحمت میں کیا ہے، اور فرمایا والا نخ یہ حیاتن طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی کا جامع پہنا دیں گے۔ ناظرین، یہ زندگی کے وہ رنگ ہیں اور شہون اور احوال جو قرآن مجید کی مختلف آیات یا احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس آیہ کریمہ میں اس زندگی کی خوبصورتی کو تو بیان کیا ہی گیا، لیکن اصل زور جس بات پر ہے یا عمود تفسیر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا جائے، کہ وہ محسوس کریں کہ انسان کے بدن کی وہ قیمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے مقصد دین کی قیمت ہے، اور جو لوگ اس مقصد کی قیمت کو اپنی جانوں سے زیادہ کر لیتے ہیں ان سے بڑا کوئی دانش مند باشعور انسان نہیں ہو سکتا، اور ان کے شعور کی سند اللہ رب العالمین اس آیہ کریمہ میں خود عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اور آپ کے نورانی اقوال میں اس زندگی کے رنگ اور مظاہر مختلف طرح بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں میں کچھ اکابر مفسرین کے حوالے سے اس زندگی کے حقائق کو اپنے ناظرین کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا جو بڑے ایمان افروز ہیں، ایمان ساز ہیں اور کردار ساز ہیں۔ مثلا علامہ آلوسی روح المعانی کے اندر خامہ فرسائی فرماتے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ فذهب كثير من السلف الى انها حقیقیہ بالروح والجسد۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر مفسرین اور محققین کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ جس زندگی کا انعام اللہ تعالیٰ نے شہداء کو دیا ہے وہ زندگی کیسی ہے؟ فرمایا وہ حقیقی زندگی ہے جو روح اور جسد دونوں کے امتزاج سے معنون ہے۔ وَذَهَبَ بَعْدُ إِلَىٰ أَنَّهَا رُوحَانِيَّةٌ، بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اس زندگی سے مراد مانوی زندگی ہے اور روحانی زندگی ہے۔ علامہ آلوسی کے یہ الفاظ توجہ چاہتے ہیں، والمشہور ترجیح الاول۔ آئمہ تفسیر کے نزدیک جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کے اندر جو زندگی عطا فرماتا ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ شہداء کے بارے میں نص سریعہ ہے جو یہاں ملاحظہ کی جا رہی ہے، اور اسی طرح صالحین اور اولیاء کی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا نُخْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ ان اللہ یوتی لارواحہم قوۃ الاجساد، کہ اللہ تعالی اس برزخ کی زندگی میں ان شہداء کی روحوں کو بدن اور جسد کی قوت سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ الفاظ قابل ملاحظہ ہیں، فیذهبون من الارض والسماء والجنہ، اور پھر یہ شہداء زمین آسمان اور جنت میں سے جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، خیس و یشاؤن، خیس و یشاؤن، جہاں وہ چاہتے ہیں. پھر فرمایا کہ وینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم انشاء اللہ. ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ اللہ رب العالمین شہداء کی روحوں کو پھر وہ قوت بخشتا ہے، ایک ایسی زندگی سے لطف مند کرتا ہے کہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کی تدمیر بھی ان کے ہاتھوں ہوتی ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ان کا خیال ہے، لیکن وہ لوگ اسلامی تہذیب اور اسلامی ادب کا حصہ ہیں، اور یہ باتیں قوت دیتی ہیں اس امر کو کہ اللہ رب العالمین نے شہداء کو ایک پرلطف زندگی عطا فرمائی ہوتی ہے. برزخی زندگی کے اندر بعض ایسے معاملات بھی ہیں کہ جن سے پردہ کشائی مخبر سعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. ناظرین، اگر آج سائنسدان ہم سے یہ کہیں کہ عالم بالا میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ہم مفکرین اور سائنسدانوں کی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس جہاں کو دیکھنے کے وہ آلات ہمارے پاس نہیں ہوتے جو ان مفکرین اور مصلحین یا سائنسدانوں دانشوروں کے پاس ہوتے ہیں. ہم ان کے قول پر یقین کر لیتے ہیں. اگر ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی باتیں ہیں کہ جن پر یقین صرف محققین کے قول پر کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اللہ رب العالمین کی اس بزم ہستی کے اندر رسول اللہ علیہ السلام سے کوئی بڑا صادق شخص اور سچا شخص پیدا نہیں ہوا. جب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک حقیقت کو بیان کر دیں، تو پھر کیا شک رہ جاتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے راستے میں. اور پھر جب اللہ رب العالمین کسی چیز پر نص سری قرآن حکیم عبارت کر دیں، تو اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں. آقا مولا رسول اللہ علیہ السلام نے بعض پرندوں کے قالب میں شہیدوں کے روح کے اماکن کی بات فرمائی ہے، اور بعض عرش معلی کے ساتھ قندیلوں کی بات کی ہے جہاں شہداء کی روحیں آسودہ ہوتی ہیں، اور وہ جہاں چاہتی ہیں جنت میں پھرتی ہیں اور وہاں کے ثمر اور پھل لے کر لطف مند ہوتی ہیں. یقیناً یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس لیے بیان کی ہیں کہ ایک تو شہادت کی فضیلت دلوں اور دماغوں میں راسخ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اس بات کا ادراک کر لیں کہ جس وقت کوئی شخص مقصد عظیم کی خاطر یہ قربانی دیتا ہے تو اسے مردہ نہ کہا جائے، اسے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے جس زندگی کا ادراک ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے. اس کے بعد دوسری چیز ہے، برزخ کے اندر بعض معاملات ہیں جن کی رسول اللہ علیہ السلام نے نقاب کشائی فرمائی ہے، ہم انہیں بھی حدیث شریف کے حوالے ہی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور میرے سالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال ناظرین کے سامنے لانے کی سعی کروں. آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں نماز، روزے، حج اور صدقات، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت برزخ کی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے کچھ لوگوں کے لیے سزاؤں کا اعلان ہوگا، کچھ اندھیروں میں گھیر لیے جائیں گے، اور کہیں سے ہر آگ شعلہ زن ہوگی اور اس کے شعلے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز آئے گی, صدقہ آئے گا یا حج آئے گا, اور اس کا نور اس کی روشنی اس ظلمت کو بدل دے گی اور اس طرح خلاصی ہو جائے گی. یہ معاملات جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے حوالے سے بیان فرمائے, یہ بذات خود اس زندگی کے محکم ہونے کی حکایت کرتے ہیں. ناظرین, یا آیہ کریمہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, جہاں زندگی کے انعامات بیان کر رہی ہے وہاں مسلمانوں میں حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے کہ وہ اسلام کی خاطر, کتاب رحمت کے افکار کو عام کرنے کے لیے سعی و کوشش کو جاری رکھیں, محنت اٹھائیں, اس لیے کہ دنیا میں مذہب وہ جاویداں ہوتا ہے جس مذہب کو مذہب پیش کرنے والے قوی بازو میسر آتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے افکار کی ذہنوں کی تطہیر کی اور مقاصد کو اس قدر عمدہ کر کے بیان کیا کہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت دونوں مساوی ہو گئے اور ان کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہوا. قرآن مجید پڑھتے ہوئے قاری قرآن کو ان لطیف لمحات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور تحریکات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے مضامین سے ہم کو بہرا ور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے